الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. یہ سد کا جو لفظ ہے نا پہاڑ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہار، دیوار، حائل اور پردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سدود اس کی جمع آتی ہے. اور ہم نے ان کافروں کے سامنے اور ان کے پیچھے ایک دیوار، ایک پردہ ہم نے حائل کر دیا ہے. فاغشیناہم، ہم نے ان کو ایسا ڈھانک دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہ قریبی گمراہی میں پڑنے والے لوگوں کی مثال ہے، گویا کہ ان لوگوں نے اپنی عادت ایسی بگاڑ دی کہ وہ نبی کی معجزات اور حق بات کو دیکھتے نہیں. تو اب قدرتی طور پر بھی ان کے آگے پیچھے گویا ایک دیوار حائل ہو گئی اور ان کو ایمان اور ہدایت کی توفیق ہوتی نہیں ہے. جیسے ہمارے سامنے کوئی پردہ لگا دے تو آگے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، سامنے دیوار آ جائے تو پیچھے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اس طریقے سے ان کافروں کے سامنے گویا کہ ایک طرح کی دیوار لگ گئی ہے کہ جو ان کو سچائی دیکھنے نہیں دیتی، حق پر سچائی دیکھنے سے وہ محروم کر دیے گئے ہیں. میں کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ یاسین سے لے کر کے فہم لائیو سیرون تک، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بس اتنا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بس اتنا. یہ جب آدمی کو کبھی خطرہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ لے گا، حالانکہ اس کو چھپنے کی ضرورت ہو، تو یہ آیت یقین کے ساتھ بار بار پڑھو. وہ پکڑنے والا آپ کے پڑوس میں سے گزرے گا تو بھی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر قدرتاً پردہ پڑ جائے گا. جیسے کل قاد نزول کے واقعے میں بتایا تھا کہ ابو جہل، پھر وہ مخزومی آدمی حضور کے قریب آئے، حضور لیکن حضور کو دیکھ نہیں پائے، پردہ ہو گیا، ان کی آنکھوں پر اندھاپا آ گیا. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں خود اپنے واقعات نقل کیے ہیں، اس لیے کہ امام قرطبی کا تعلق تو اسپین سے ہے، قرطبہ اسپین میں ہے، تو سقوط اندلس کے زمانے کا دور انہوں نے بیان کیا ہے کہ عیسائی سپاہی لوگ گرفتاری کرنے کے لیے آتے تو یہ آیت پڑھ لیتے تھے، تو وہ عیسائی سپاہیوں کو نظر ہی نہیں آتے تھے، لوگ کہاں گئے. تو بعض مرتبہ امام قرطبی نے نقل کیا کہ عیسائی فوجی لوگ آئے اور جو ہے میں نے آیت پڑھنا شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ یہ صرف انسان تھا کہ جنات تھا، کہ ابھی تو ہم کو نظر آیا، ہم ان کو پکڑنے دوڑے اور ابھی نظر ہی نہیں آ رہا، یہ کہاں غائب ہو گیا ہے. یہ بہت مؤثر وظیفہ ہے اس کو پڑھنا، کسی کی نظر کے اوپر پردہ ڈال دینے کے واسطے. ہم اپنے دور حدیث شریف کے سال اس کا بہت تجربہ کر چکے ہیں اور بہت مجرب پایا ہم نے اس وظیفے کو. اس زمانے میں مرحوم شیخ الحدیث مہان اکرام صاحب چھٹی کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تک سبق پڑھاتے تھے، 11 بجے چھٹی ہے تو 12:30 بجے چھوڑتے تھے. تو اس زمانے میں دورے والوں کو کیسے کہاں کہ ناشتہ کرنے جا رہے ہو، مدرسے میں ناشتہ بھی نہیں آتا تھا، تو پھر دارالاقامہ میں جا رہے رکھا سوکھا کھانے کے لیے. تو محسن صاحب مرحوم کی نگاہیں بہت تیز تھی، وہ تو دور سے دیکھ رہے کہ کون کہاں جا رہا ہے. تو ہم دارالاقامہ جانے کے لیے آئے پڑھتے پڑھتے جایا کرتے تھے، خود بھی پکڑے نہیں گئے، پابندی سے جا کر کے بھی. بہت مجرب وظیفہ ہمارا آزمایا ہوا ہے، اسی لیے آپ بھی پڑھو، لیکن مجھ پر مت آزمانا. اس کا توڑ میرے پاس ہے کہ جیسے اس کی توڑ کا توڑ کی آیت ہے میرے پاس. جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برابر ہے ان کافروں کے اوپر کہ آپ ان کو ڈراوے یا ان کو نہ ڈراوے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیونکہ دل ان کے سنگ ہو گئے, پتھر جیسے ہو گئے. لہذا ڈرانے والے کی نصیحت ان کے اوپر مؤثر ہوتی نہیں ہے. آپ کی نصیحت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم. دیکھو موانع دو طریقے کے ہوا کرتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا معنی ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے وجود کو بھی نہ دیکھ سکے, اور بعض مرتبہ ایسا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد قریب جوار کی چیزوں کو نہ دیکھ سکے. یہ دو طرح کے معنی ہوتے ہیں. کفار کے حق میں دونوں طرح کے موانع ہیں. سجن کے اندر یہ خود اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ سکتے, کم سے کم اپنے وجود کو دیکھتے تو بھی توحید کا اقرار کر لیتے, اور اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو بے شمار دلائل ہے اس کو دیکھتے تو بھی یہ لوگ ایمان لے آتے. لیکن یہ دیکھ دونوں طرح کے ان کے اوپر موانع موجود ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ حائل ہو چکا ہے. لیکن آپ کی نصیحت سے فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ تو ڈرائیے, یعنی آپ کے ڈرانے سے فائدہ نمبر ایک جو قرآن کی اتباع کرتا ہے, قرآن پر عمل کرتا ہے. نمبر دو بغیر دیکھے ہوئے بھی رحمان سے ڈرتا ہے. دیکھو صفت رحمان آئی, حالانکہ صفت رحمان میں کوئی ڈرنے کا معنی نہیں ہوا کرتا, وہ تو مہربانی کو بتلانے والی صفت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر یقین کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے, اس کی سزا سے ڈرے, یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن اللہ کی رحمت, مہربانی, صاف و کرم, درگزر ساری چیزیں انسان کے سامنے ہو پھر بھی انسان ڈرے, تو یہ انسان کا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقویٰ کا معاملہ ہے. تو یہ عین ایمان اور کمال ایمان کی بات ہے صفت رحمان کے باوجود ڈرنا. اور دل غیب یعنی آج تک اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور بہت بڑے اجر جنت کی خوشخبری دے دیجیے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے, یعنی قیامت کے دن مردوں کو ہم لوگ زندہ کریں گے. چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ مردار سے روحانی موت, یعنی جو لوگ روحانی موت مر چکے ہیں, کافر بن چکے ہیں, فاسق بن چکے ہیں, ہم ان کو زندہ کریں گے, یعنی ایمانی حیات عطا کریں گے. اور ایسی ایمانی حیات ہم ان کو عطا کریں گے کہ ان کی زندگی دوسروں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور اس سے صحابہ مراد ہیں, بڑے بڑے اجل کفار, ابو سفیان جو سالہ سال تک اہل مکہ کے قائد رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کے اندر امیر رہے, لیکن اللہ نے ابو سفیان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا, حسن اسلام ہو, ان کا اسلام بہت اچھا ثابت ہوا. تو جن کی روحانی موتیں ہو چکی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمانی حیات دے کر کے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, کہتے ہیں کہ آیت کریمہ قبیلے بنو سلیمہ کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. جو قبیلہ مدینہ میں ذرا دور رہتا تھا مسجد نبوی سے, تو ان کو مسجد آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی تھی, رات میں, بارش میں, ہوا میں آنے کا جانے کا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اتنے دور سے آوے جاوے, مسجد نبوی کے قریب میں کوئی پلاٹ خالی ملا تو اپنے پورے قبیلے کو وہاں منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. انہوں نے فرمایا نہیں, مت آؤ یہاں قریب میں, وہیں دور رہو. تمہیں معلوم ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے اتنے دور سے پیدل چل کے آتے ہو تو اللہ تمہارے ہر ہر قدم کے اوپر تم کو کتنی نیکی عطا فرماتے، تمہیں کتنا اجر ملتا ہے، اتنا سارا اجر تم کو مل رہا ہے، تم اجر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو قریب میں آ جاؤ گے تو نیکی کم ہو جائے گی۔ تو پھر ان لوگوں نے اپنا ارادہ موقوف کر لیا اور وہیں دور رہے، وہیں دور سے مسجد آنے جانے کا وہ کام کرتے تھے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ونکتب، ہم لکھ لیتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے بھیج دیا، چاہے نیکی کر کے اچھے پہلے بھیج دی یا گناہ کر کے پہلے بھیج دیے، اور ہم ان کے نشان قدم کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ لکھنا لوہے محفوظ میں تو ہے ہی ہے، لیکن اعمال کے دفاتر کے اندر ہی دونوں طرح لکھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ما قدمو سے مراد ہے جو اعمال خود انہوں نے زندگی میں کیے، وہ اعمال ما قدمو سے مراد ہے، اور آثارہم سے مراد ہے وہ اعمال جو انسان نے خود تو نہیں کیے لیکن جس اعمال کا طریقہ رائج کر دیا ہے، وہ آثار سے مراد ہے۔ جیسے کہ آپ نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہے تو بعد میں جتنے بھی لوگ اس میں پڑھیں گے پڑھائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا تو کسی کو قرآن پڑھائے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو جو عمل کا سلسلہ آدمی جاری کر دے رہے اس کو کہا جائے گا آثار۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے خود کے کیے ہوئے اعمال کو بھی لکھواتے ہیں، اور جو آثار تم یادیں اپنی اعمال کی لائن سے چھوڑ کے جاتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہاں لکھی جاتی ہے۔ اور اس میں مسجد کی طرف آنے والے قدم بھی مراد ہے، کہ جو پیدل چل کر آپ مسجد کی طرف آتے ہو وہ بھی مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام چلت پھرت جو کار خیر کے واسطے ہو وہ آثارہم کے اندر شامل ہے۔ آدمی چلے پھرے گھش کرنے کے لیے وہ بھی اس میں آئے گا، آدمی چلے پھرے دین کا علم سکھانے کے لیے وہ بھی اس کے اندر آئے گا، آدمی چلے پھرے مدرسوں کے چندے کے واسطے وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ تو ہر کار خیر کے واسطے چلنا پھرنا یہ آثارہم کے اندر شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ وکل شیئن اوصیناہ فی امام مبین، اور ہر ایک چیز ہم نے ضبط کر لی ہے، احاطہ کر لیا ہے کھلی ہوئی کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر۔ دیکھو اعمال کو لکھے جانے کے دو مقام ہیں، ایک مقام ہے لوح محفوظ اور دوسرا ہے ہر انسان کا اعمال نامہ۔ تو لوح محفوظ میں جو اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ تو اعمال کے وجود میں آنے سے پہلے لکھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ انسان اور یہ اعمال دنیا میں جا کر کرے گا، تقدیر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اس عمل کو کر لیتا ہے تو کر لینے کے بعد اس کا عمل لکھا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں۔ لوح محفوظ میں تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے عمل کرنے سے پہلے، اور وہ بطور تقدیر کے لکھا گیا ہے، اور لوح محفوظ میں جو لکھا جائے گا وہ عمل نامے میں لکھا جائے گا، وہ عمل کرنے کے بعد برائے جزا اور سزا اس کو لکھا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وکل شیئن اوصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کھلی ہوئی کتاب کے اندر جو ہے کھلی ہوئی موجود ہے لوح محفوظ میں۔ اب باری تعالی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا معاملہ کیسا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بد سلوک کے اوپر کیسی جزا سزا ملتی ہے، اس کو ایک واقعے سے بیان فرمایا۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اضرب، یہ لفظ دو طرح سے دو طرح کے معنی میں مثال کے لیے آتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کبھی کسی عجیب اور غریب معاملے کو ثابت کرنے کے لیے اس جیسی مثال لا کر سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی کوئی معاملہ عجیب و غریب ہے, وہ آپ کو سمجھانا ہے, تو سمجھانے کے لیے اس کے جیسی مثال لا کر کے وہ عجیب اور غریب بات سمجھائی جاتی ہے, اور اس کو سمجھانے کے لیے وبرید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر دو, بعض مرتبہ کوئی عجیب و غریب چیز اس کو بیان کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کے جیسی مثال لا کر کے مطابقت کرے ایسا نہیں, مثال لا کر کے اس کو منطبق کرو نہیں, صرف عجیب و غریب بات سمجھا دینی, اس کے لیے بھی ادریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر باری تعالیٰ ایک عجیب و غریب معاملے کی مثال بیان فرما رہے ہیں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, آپ ان مکہ والوں کو گاؤں والوں کا واقعہ سنا دیجئے. مفسر نے کہا کہ اس سے مراد ہے انطاکیہ. یہ انطاکیہ کے متعلق آتا ہے کہ ملک شام کا یہ عظیم الشان ایک شہر ہے, اور بڑا شاداب خوش نما بڑا مستحکم اور مضبوط شہر, نصارہ کی بہت ساری عبادت گاہیں اس زمانے میں وہاں بنی ہوئی تھی, چرچ بہت سارے بنے ہوئے تھے. سب سے پہلے اس کو خلافت راشدہ کے دور میں فتح کیا امین ہذہ الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فتح کیا, انطاکیہ شہر کو, اور اسی علاقے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آرام فرما رہے ہیں. اس وقت پر یہ علاقہ موجودہ جارڈن کے اندر پڑتا ہے, جہاں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے, بالکل فلسطین اور اسرائیل کی سرحد کے اوپر, اور یہ اصل شام ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا. کہتے ہیں کہ ان کی قف الف نون طا یا قاف شین نام کے ایک بادشاہ نے اس شہر کو آباد کیا تھا, اس پر سے انطاکیہ بن گیا, اور اس شہر کے اندر حضرت حبیب نجار رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا واقعہ آ رہا ہے آیت کے اندر, ان کی مزار معروف ہے اور لوگ دور دور سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اگرچہ حکیم الامت حضرت ثانی نور اللہ عمر قدہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ آیت کا مضمون سمجھنے کے واسطے کسی گاؤں کی تعیین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر کون سی شہر کی یہ بات ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا, یہ تو قرائن اور آثار کے پیش نظر حضرات مفسرین تعین کرتے. حضرت ثانی کہتے ہیں کہ آیت کا مضمون سمجھنے کے لیے کسی بستی کی تعین کرنا ضروری نہیں, ہو سکتا ہے انطاکیہ کا واقعہ ہو سکتا ہے کسی اور شہر کا واقعہ ہو, اور آئندہ اس شہر کی جو باتیں باری تعالیٰ نے بیان فرمائی ایسا جس شہر کے اندر بھی معاملہ ہوگا وہ تمام شہر اس آیت کا مصداق بن جائیں گے. اصحاب القریہ اذ جاء اہل مرسلون, جبکہ اس بستی کے اندر اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد آئے. اب یہ قاصدین کون تھے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے حواریین تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے. اگر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا نمائندہ قرار دیا جائے, آپ کے حواریین اور صحابہ قرار دیا جائے, اس صورت کے اندر مرسلون کا لفظ اور از ارسلنا یہ سب مجازی معنی کے اندر مراد ہوں گے. تو اصل تو یہ لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن نبی کے نائبوں کو بھی مجازن کہا جاتا ہے. اور ارسلنا, عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا انطاکیہ والوں کی ہدایت اور دعوت و تبلیغ کے واسطے, لیکن عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھیجا, اسی لیے نسبت کر دی گئی باری تعالیٰ کی طرف. اذ ارسلنا الیہم اثنین, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نہیں ہیں بلکہ مستقلاً انبیاء اور پیغمبر ہے. تو اگر واقعتاً پیغمبر مراد لیے جائے تو مرسلون اور ارسلنا حقیقی معنی کے اندر رہیں گے، پھر تاویل کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں. تو اگر حواریین عیسیٰ قرار دیے جائے تو مرسلون اور ارسلنا مجازی معنی کے اندر، اور اگر واقعتاً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے جائے تو پھر یہ آیت حقیقی معنی کے اوپر رہے گی. پھر یوں کہنا پڑے گا کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے اللہ کے کوئی نبی اہل انطاقیہ یا کسی اور آبادی کی ہدایت کے لیے گئے، وہاں کا معاملہ قرآن میں بیان ہوا. تو ارشاد فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے دو قاصدوں کو، دو رسولوں کو پہلے ہم نے بھیجا تھا. اس سے مفسرین نے نقطہ نکالا کہ مشائخین اپنے تلامذہ مریدین اپنے خلفاء کو مختلف علاقوں اور شہروں کے اندر لوگوں کی ہدایت، اصلاح اور جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، احیاء ذکر کے لیے بھیجے تاکہ دوسری بستی والوں کو بھی جو ہے فائدہ ہوئے. اب یہ دو کون تھے؟ بعض نے ان کا نام نقل کیا ہے یوحنا اور بولس، بونس، بولس یا بونس اور یوحنا، اور بعض کہتے کہ یحییٰ اور بونس، یہ دو کو بھیجا سب سے پہلے. بعض نے کہا کہ ان دو سب سے پہلے جانے والوں کا نام تھا صادق اور مصدوق، یہ دو کو، صادق اور مصدوق دو سب سے پہلے اہل انطاقیہ کی طرف بھیجے اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. اذ جا اہل مرسلون، جبکہ اس بستی والوں کی طرف بھیجے ہوئے آئے، یعنی نبی آئے یا عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد آئے، جبکہ ہم نے پہلے ان کی طرف دو کو بھیجا. فکذبوہما، بستی والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، دونوں کے اوپر ایمان نہیں لائے. فعززنا بثالث، ہم نے ان کو تقویت دی، ان کی مدد کی ایک تیسرے قاصد کے ذریعے سے، تیسرے نبی کے ذریعے، تیسرے حواری کے ذریعے سے. اور تیسرے کون تھے؟ بعض روایت میں ہے کہ ان کا نام سلرم ہے، سین لام را مین، سلرم نام کے تیسرے قاصد. بعض روایتوں کے اندر ہے شمعون صفار، اسی کو شمعون صخرا بھی کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے اندر سب سے اونچا مقام شمعون کا ہے، اور شمعون بہت بڑے حواری عیسیٰ علیہ السلام کے مقرب اور چہیتے لوگوں میں سے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بھیجا. فعززنا بثالث، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو قاصد بھیجے گئے ان کے کام کاج میں کمزوری ہو تو ان کے تعاون کے لیے دوسروں کو بھیجنا چاہیے تاکہ پہلے بھیجے ہو کی تقویت ہو جائے، اس لیے نصرت کے لیے بھیجتے ہیں نا، لمبی جماعتیں گئی ہو. تو فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، یہ تینوں نے جا کر کے اہل انطاقیہ سے کہا انطاقیہ والو، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر کے، ہماری طرف دین کی دعوت کے لیے قاصد بنا کر کے ہم بھیجے گئے ہیں. حضرات مفسرین نے ان کا واقعہ بہت طویل طویل اور الگ الگ روایات سے ذکر کیا ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اہل انطاقیہ یا یہاں جو کو شہر مراد ہو وہاں کے لوگ کافر تھے، بت پرست تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا تو آپ نے اپنے دو قاصد بھیجے جن کے نام ابھی بتائے گئے ہیں. یہ دونوں قاصد دین کی دعوت کی نسبت سے اہل انطاقیہ کے پاس پہنچے، اور وہاں جب شہر میں داخل ہوئے ایک شخص حبیب ابن اسماعیل النجار، तो गांव के एक किनारे के ऊपर रहा करते थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई। ये गांव के किनारे के ऊपर क्यों रहते थे? कहते हैं कि इनको जिजाम की बीमारी हो गई थी। ये कपड़े बनाने का काम करते थे, रेशमी कपड़े बनाया करते थे, खास कहते के नजारी का काम किया करते थे। हो सकता है दोनों काम करते हो। बहरहाल ये अपनी जिजाम की बीमारी की वजह से शहर के आखिरी दरवाजे के ऊपर रहते थे और वहाँ रहकर के अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। पूरे दिन भर के अंदर जो कुछ कमाई होती शाम को उसके दो हिस्से करते, आधा हिस्सा गुरबा को सदका कर देते थे और ये बहुत खैरात करने वाले इंसान थे, और दूसरा आधा हिस्सा अपना अपने मुतालिकीन घर वालों के खर्चे के लिए दे दिया करते थे। ये बड़े नेक साले आदमी अल्लाह की इबादत के अंदर वहाँ रह करके मशगूल लेते थे। बाद रिवायत में है कि बकरियाँ भी चराया करते थे। ये दोनों यहिया और बुनस जब पहुँचे तो सबसे पहले आबादी के किनारे पर जो शख्स रहते हो उनसे मुलाकात होती है, तो हबीब नज्जार से मुलाकात हुई। तो हबीब नज्जार ने को इन दोनों ने जाकर के तौहीद की दावत दी कि भाई एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, बुत परस्ती बहुत बुरी चीज है। तो हबीब नज्जार ने सवाल किया कि तुम्हारे पास कोई मौजजा है तुम्हारी सदाकत के ऊपर हो तो बतलाओ। तो चूंकि ये ईसा अलैहिस्सलाम के काशिफ थे तो फिर उनके पास तो ये मौजजा ईसा अलैहिस्सलाम का, तो उसके असरात उनके खुलफा और सहाबा में भी आएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है दस्ते शिफा है, हम बीमारों को शिफा और मादरजात अंधे और कोढ़ वालों को दुरुस्त कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमको ऐसी सलाहियत अता की है। तो हबीब नज्जार कहने लगे कि मेरा एक बेटा है जो बीमार रहता है। तो कहा अच्छा ले आओ उस बेटे को। चुनांचे ले आए और इन दोनों ने दुआ कर दी, अपना मुबारक हाथ फिरा दिया तो वो बच्चा अच्छा हो गया। हबीब नज्जार फौरन इन हजरात की दावत के ऊपर ईमान ले आए और इनको जो है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से भेजे हुए खासिद मान लिए और आखिरत पर, बास बादल मौत पर, नबूवत पर, तौहीद पर ईमान ले आए। धीमे 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 पूरे शहर के अंदर खबर फैल गई कि ओहो हबीब नज्जार का बेटा जो इतने सालों से बीमार था, कोई डॉक्टर लोग उसकी दवा नहीं कर सकते थे, वो कोई वहाँ मेहमान आए परदेसी वो हाथ लगाते हैं तो उनकी वजह से शिफा हो गई। तो शहर के लोग झोंक दर झोंक आने लगे बीमारों को लेकर के इलाज मुआलजा कराने के वास्ते। तो ये जाकर के उनकी खिदमत करते थे दोनों के दोनों, अल्लाह के नबी के भेजे हुए या खुद नबी थे वो, खिदमत करते लोगों को शिफा दिलवा, अल्लाह से दुआ करके शिफा दिलवा दिया करते थे। शुदा शुदा ये खबर उस जमाने की इंताकिया के बादशाह को पहुंच गई। वो बुत परस्त बादशाह था, पूरी कौम से बुत परस्ती करवाता था। उसका नाम बाज रिवायत में इंतिखा, अलिफ नून था या खा अलिफ, बाज रिवायत में बहना फीस बे हे नून अलिफ ता या शीन, बाज रिवायत में इंतिखस अलिफ नून ता या खे सीन, बाज रिवायत में इंतिखस अलिफ नून का फासीन, मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ तफासीर में लिखे हुए हैं। तो उस नाम का कोई बादशाह था जो बुत परस्ती करवाया करता था। उसको पहुंच गई ये बात तो उसने इन दोनों को बुलवाया और बुलवा करके इनसे सवालात शुरू किए। क्या तुम्हारा कोई और भी माबूद है हमारे इन बुतों के सिवा? तो इन दोनों के दोनों काशिदों ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया कि हाँ अल्लाह ताला हकीकी माबूद है। फिर बहुत सारी बातें हुई, बासो मुबासे भी हुए। तो उसके बाद वो जालिम बादशाह कहने लगा कि तुम मुझे थोड़ा गौर करने का मौका दो। तुम्हारी बात मैंने सुन ली कि तुम्हारा कोई अल्लाह है और जिस अल्लाह के बारे में तुम्हारा ये दावा है उसी अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया है और मेरे आबाओ अजदाद को और मेरी इन बुतों को भी पैदा करने वाले वही अल्लाह है, तो जरा मुझे मौका दो मैं गौर करूं और तुमको जवाब दूं। चुनांचे इसने गौर करने की मोहलत मांगी। फिर क्या हुआ, उसमें दो रिवायतें हैं। बात कहते हैं कि दोनों जब अल्लाह के काफिद उसके दरबार से निकले तो अवाम ने इनका पीछा किया कि ये कोई दो ऐसे आदमी हैं कि जो हमारे आबा व अजदाद के जमाने में से जिन बुतों की परस्तिश होती है उनके खिलाफ किसी एक अल्लाह की इबादत के लोग बातें करते हैं। लिहाजा अवाम ने इनका पीछा करके इनको सताया और दोनों के दोनों काफिलों को सौ सौ सपाटे मारे अवाम ने। और बाज रिवायतों के अंदर ये आता है कि खुद उस बादशाह ने इन दोनों को कोड़े मरवाए और उन दोनों को कैद खाने के अंदर बंद कर दिया। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता चला कि मैंने पहले इंसाफ किया कि हिदायत के लिए अपने दो चहेते सहाबा को भेजा था, उन्होंने तो उनको मार के जेल में डाल लिया, अब क्या करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़े अपने हवारी शमऊन को कहा, शमऊन अब से तुम जाओ और कुछ तदबीर करो। चुनांचे शमऊन गए लिबास बदल करके, अपना तारुफ ही न होवे तो मैं इन दोनों ही की जमात का एक आदमी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का काफिद हूँ, भेष बदल करके गए। और जाकर के शमऊन ने वहाँ बादशाह के जो हवारीन होते हैं, बादशाह के वज़रा और दरबार के रहने वाले लोग हाजिर बाश, उन लोगों के साथ दोस्ती की और दोस्ती करके किसी तरह बादशाह तक पहुँचने में कामयाब हो गए। फिर बादशाह के साथ भी दोस्ती कर डाली शमऊन ने और उठक बैठक बातचीत मेल झूल उनके साथ बखसरत रहती थी। चुनांचे एक दिन शमऊन ने मौका पाकर के बात छेड़ दी कि बादशाह सलामत, सुना कि आपने अपनी कैद के अंदर दो बेकसूर आदमियों को भी जेल में रख छोड़ा है। उसने कहा हाँ है मेरी जेल में दो आदमी। क्या तुमने कभी इनकी बात सुनी, क्या लोगों के कहने के ऊपर तुमने उनको जेल में डाल लिया। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, इनकी बात मैंने बिना वास्ता तो डायरेक्ट जो है उनकी बात मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, बहुत मुख्तसर बात हुई थी कि बुतों के सिवा हमारा एक खालिक अल्लाह भी है, बाकी कोई तबली चोरी बातचीत करने का उनसे मौका नहीं मिला था। शमऊन ने कहा इनको बुलाओ, अपने सब बैठ के बातें तो सुने तो क्या बात करते हैं। चुनांचे इन दोनों को बादशाह ने जेल से बुलवाया, पहले दो काफिद जो जेल में थे उनसे, और शमऊन ने खुद चालाकी करके बातचीत करना शुरू किया कि भाई तुम दोनों क्या कहते हो, इस मुल्क में आए क्यों, क्या बात करने तुम लोग आए। तो कहा कि अल्लाह ताला ने हमको भेजा, जिस अल्लाह ने तमाम चीजों को पैदा किया है उस अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, उसने हमको भेजा है इन लोगों की इसलाह के वास्ते। तो शमऊन ने कहा कि उस अल्लाह ताला की और सिफात बयान करो, लेकिन मुख्तसर बयान करना, लंबी मत बयान करना। तो इन दोनों काफिदों ने कहा कि हमारे अल्लाह यफ़अलु मा यशा व यहकुमु मा युरीद, जो चाहे वो करते हैं, जो इरादा करते हैं उसके फैसले हमारे अल्लाह ताला साबिर फरमाते हैं। तो उसके ऊपर शमऊन ने कहा हमारे पास कोई निशानी है कि तुम अल्लाह के भेजे हुए हो, अल्लाह के नबी के काफिद हो, है तो दलील तुम लोगों के पास। तो कहा बादशाह सलामत जो चाहे ने वो निशानी हम दिखला दे रहे। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसी सिफत अता फरमाई, था बहुत अच्छा। चुनांचे बादशाह के दरबार के अंदर एक बेसा था जो नाबीना था, और ऐसा नाबीना था कि आंखों के निशान ही नहीं थे, यानी सपाट थी उसकी ये दोनों जगह। ये नहीं कि भाई आंखों और बंद हो गई हो या आंख की बिनाई छीन गई हो, बिल्कुल सपाट था ये हिस्सा। ऐसे दो ऐसा एक बच्चा था, उसको लाया गया। चुनांचे जब लाया गया तो कहा कि देखो हम इसके ऊपर मौजिजा दिखाते हैं कि इसकी बिनाई लौट आएगी। सबसे पहले ये दोनों के दोनों सादिक मसदूक अल्लाह ताला के सामने दुआ के अंदर मशगूल हो गए अलानिया, और शमऊन दिल दिल में दुआ में मशगूल हो गए। چھپ چھپ کر کے, اس لیے کہ سمون علانیہ دعا نہیں کر سکتا. وہ دعا کرنے جاوے علانیہ تو پتہ چل جائے کہ ان کے کن کے آدمی ہیں. اس لیے شمعون نے چھپ چھپ کے دعا کی, اور صادق اور مسلوق یحییٰ اور بولس بونس نے خوب علانیہ دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد ان دونوں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے یہاں چہرے کے اوپر آنکھ کے نشان نمایاں کیے. پہلے آنکھ کا گھڑا تیار ہوا, پھر ان دونوں کے دونوں نے مٹی کے اندر سے دو گولیاں بنائی, اور گولی بنا کر کے دعا کر کے انہوں نے آنکھ کے نشان کی جگہ کے اوپر رکھ دی, تو وہ دونوں گولیاں آنکھ کی پتلی بن گئی, اندر آ گئی اور پتلی بن گئی. اور یہ حضرات دعا کے اندر مشغول رہے مشغول رہے, یہاں تک کہ مکمل اس بچے کو بینائی حاصل ہو گئی, اور وہ بچہ بالکل دیکھتا ہوا بھلا چنگا ہو گیا. بعض روایت میں ہے کہ اس کے بعد پھر ایک دوسرا معجزہ سامنے آیا, ان لوگوں کی کرامت, یعنی نبی ہو تو معجزہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین ہو تو کرامت, ان کا دوسرا معجزہ اور کرامت اس طریقے سے سامنے آئی کہ ایک دیہاتی کا لڑکا انتقال کر گیا, اور وہ دیہاتی آدمی خود سفر میں گیا ہوا تھا. بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا جب تک اس کا باپ نہ آوے وہاں تک اس کو دفن نہیں کرنے کا, حالانکہ تاخیر ہو رہی تھی تدفین کے اندر, جس کی وجہ سے اس کی لاش میں سے تعفن اور بدبو بھی پھیل رہی تھی. اس کے باوجود ان دونوں کے دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی, اور دعا کر کے کہا کہ دیکھو یہ بچہ جو 7 دن سے مر گیا ہے, اس کے باپ کے آنے میں 7 دن لگ گئے, لاش میں سڑان بدبو آ رہی ہے, تو اس بچے کے بارے میں ان دونوں نے خوب دعائیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس درمیان شمعون موقع پا کر کے بادشاہ کو پوچھتے رہے, بادشاہ دیکھو نا یہ دو بچے نے اپنے اللہ سے دعا کی, یہ دونوں قاصدوں نے اللہ سے دعا کی, تو ان کے اللہ تعالیٰ نے تو اس نابینا کو بینا بنا دیا, کیا اپنے یہ جو تمہارے یہ جو سب معبود ہے بت وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا شمعون اب تجھے تو معلوم ہے اپنے دونوں دوست ہے, یہ اپنے بت کچھ کام آتے نہیں ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے بیکار ہے کسی کام کے نہیں. اس طرح شمعون نے دوستی دوستی میں یہ سب چیز کا اقرار کروا لیا. پھر اب اس بچے کا مسئلہ آیا, پھر یہ تینوں حضرات دعا میں لگ گئے, شمعون بھی اور صادق اور مسلوک بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے اس بچے کو 7 دن کے بعد, 7 دن کا مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا, اور زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ وہ تو اصل میں مشرک بچہ تھا, تو اس کے شرک کی وجہ سے موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے بالکل نیچے والے درجے کے اندر رکھا تھا, کہا میں وہاں سے نکل کر کے آ رہا ہوں, اور زندہ ہوا اور کہنے لگا دیکھو یہ دونوں سچے ہیں, ان کی بات کو تم لوگ مان لو, ایمان لے آؤ, اور ایمان لانا تم لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گا. کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان کھلا اور ایک نوجوان خوبصورت نظر آیا جو ان تینوں حضرات کی تصدیق کر رہا تھا کہ صادق مصدوق اور شمعون جنہیں سچے انسان ہیں ان کی بات کے اوپر تم لوگ ایمان لے آؤ. چنانچہ اس سب معجزات کو دیکھ کر بعض روایت میں ہے کہ وہ بادشاہ ایمان لے آیا, بعض روایت کے اندر ہے کہ ایمان تو لایا لیکن پوری قوم نے شورش کر ڈالی کہ اوہو اپنا بادشاہ آبائی مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گیا, لہذا شورش کے اندر ہنگامے کے اندر اس کو اپنی حکومت کا خطرہ ہوا, اور نعوذ باللہ پھر سے وہ مرتد بن گیا. بات کہتے ہیں کہ ظاہر میں اس نے کفر کا اظہار کیا, باطن میں اس کا ایمان موجود تھا, اور بات کہتے ہیں کہ مرتد بن گیا, بات کہتے ہیں کہ وہ ایمان ہی نہیں لایا, اور اس نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ سختی کرنا شروع کی, سزا دینا شروع کر دیا, اور اللہ کے قاصدوں کو قتل کر دیا اس نے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, پہلے انتاقیہ کہنے لگے کہ تم کو ہمارے ہی جیسے بشر ہو, ہمارے ہی جیسے تم انسان ہو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز آسمان سے نازل نہیں فرمائی. ان انتم الا تکذبون, تم بالکل جھوٹے لوگ ہیں. یہ کون سی توحید اور کون سی رسالت کی بات چیت؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو, آج بھی جو آدمی اپنے دل کے اندر توحید کی حقانیت کو اتار لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ان قاصدوں کی طرح دین کی دعوت کے لیے نکلے, اور کوئی آدمی ان کی نصرت اور مدد کرے, ہجرت اور نصرت, یہ تین ہجرت کر کے گئے اور حبیب نجار نے ان قافیہ میں ان کی نصرت کی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے اونچے اعلیٰ مقامات سے نوازا. تو آج بھی جو شخص ہجرت اور نصرت کے دین کے لیے ہجرت اور دین کی دعوت دینے کے لیے آنے والوں کی اپنی حیثیت کے مطابق نصرت, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی ایسے مقامات عالیہ عطا فرمائیں گے اور اونچے مقامات سے اللہ ان کو بھی نوازیں گے. چنانچہ حدیث میں اس واقعے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ حضرت نعیم ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی. نعیم ابن مسعود ثقفی ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاطی باتیں ان کو فرمائی. کہنے لگے, حضور میری قوم ایسی ہے کہ جو ہے میں کہوں تو کوئی کھڑے بھی نہیں ہوں گے, یعنی میرا بہت ادب کرتے ہیں, جیسا میں کہوں ویسا ہی میری قوم کہتی ہے. حضور نے ان کو کچھ احتیاط کی بات فرمائی, دیکھو آپ کی قوم کے لوگ آپ کو مانیں گے نہیں, آپ کو ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے, آپ کو قتل کریں گے, اس لیے تم اپنے ایمان کو ذرا ابھی سنبھالو. لیکن حضرت نعیم ابن مسعود گئے اور اپنے قبیلے بنو ثقیف کو علانیہ انہوں نے دعوت دی, تو قبیلے بنو ثقیف جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئے, حالانکہ سردار تھے پورے قوم کے. اور ایک دن رات کو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے جو ہے تیر مار کر کے ان کو شہید کر ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے اندر اصحاب یاسین والا مرتبہ نعیم ابن مسعود کو. ان کے ساتھ بھی ان کی قوم نے بھی آئی نہیں وہی معاملہ کیا جو یہاں حبیب نجار کے ساتھ ان کی قوم نے معاملہ فرمایا. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, تو یہ بھیجے ہوئے قاصد کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. دیکھو کوئی چیز آدمی اللہ کے علم کی طرف نسبت کر کے کہے نا, تو یہ یمین اور قسم کے معنی کے اندر ہوتی ہے. جسے ہم بات بات میں بولتے ہیں نا, اللہ کو حاضر ناظر رکھے میں کہتا ہوں, تو یہ یمین کے معنی میں ہو جائے گا. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر رکھے, اللہ جانتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ یمین کے معنی کے اندر ہو جائے گا. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ ہمارے رب جانتے ہیں کہ ہم یقیناً بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارا کام ہے کھلم کھلا اللہ کی بات کو پہنچا دینا, دلائل واضحہ کے ذریعے سے اللہ کی بات کھول کر کے پہنچا دینا. اب ہوا کیا, یہ اللہ کے دین کے دائی وہاں گئے تو لوگوں نے ان کی مخالفت کی, مخالفت کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا, قحط سالی آئی اور لوگ پریشان ہو گئے. دوسری تکلیف کیا آئی, پہلے پوری قوم کافروں کی بت پرستوں کی, اب ان کی معجزات کو دیکھ کر کے تھوڑے لوگ ایمان لے آئے, بہت سارے مخالف ہو گئے, دو پارٹی بن گئی, موحدین الگ مشرکین الگ, یہ دو تغیر ہوئے, ایک قحط سالی کا آنا, دوسرا موحدین اور مشرکین دو الگ الگ جماعت کا ہو جانا. اس کو ان کی قوم نے نحوست سے تعبیر کیا, کیا کہنے لگے, قالوا انا تطیرنا بكم, اہل انطاکیہ یا شہر کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہارے آنے کو منحوس سمجھتے ہیں, کہ تمہارے آنے کی وجہ سے یہاں نحوست ہی نحوستیں ہو گئی, دو پالکی بن گئی, آ گیا یہ کہنے لگے. اب یہاں ایک بات سمجھنا کہ پہلے زمانے کے اندر اس طرح نیک فالی, بد فالی, نحوست, اس کے بڑے عام رواج تھے. چنانچہ وہ لوگ دیکھتے صبح صبح کے اندر اگر کوئی پرندہ بائیں جانب سے دائیں جانب اڑتا ہوا نظر آیا اس کو الطائر الصانع کہا جاتا تھا, اور الطائر الصانع گویا کہ وہ خیر کی علامت ہوتی تھی, شاید میرا دن اچھا جائے گا, میرا کام اچھا ہی ہو جائے گا اور میرا دن بہت شبھ جائے گا, اس طریقے سے وہ اس کو خیر پر محمول کرتے تھے. اور اگر صبح صبح میں الٹی چیز دیکھی کہ کوئی پرندہ دائیں جانب سے بائیں جانب میں اڑتا ہوا دیکھا تو اس کو الطائر البارح کہا جاتا تھا, اور وہ یوں سمجھتے تھے کہ آج کا دن میرا شبھ ہے, بڑا منحوس ہے, اور آج کا دن میرا بہت برا جائے گا, میرا کام بگڑ جائے گا, ایسا وہ لوگ جو ہے سمجھا کرتے تھے. اور دیکھو یہ جو نحوست ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, بد فالی سے حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, نحوست اور بد فالی کو, کیونکہ نحوست اور بد فالی کے اندر کیا ہوتا ہے, انسان دوسروں کے اوپر بد گمانی کرتا ہے اور اس کے اندر انتشار قلب ہوا کرتا ہے. کہتے ہیں نا بعض مرتبہ تو آج صبح صبح کا منوس مجھے ملا, میرا پورا دن تو کم وقت خراب کر ڈالے گا, تو اس میں آدمی دوسرے کے اوپر بدگمانی کرتا ہے, اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا. اور نیک فالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ نیک فالی کے اندر دل کی تقویت ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن ہے. جیسے کہ صبح صبح کے اندر کسی نے لا کر کے آپ کو چند روپیے ہدیے میں دیے تو نیک فالی کے آج دن بھر انشاءاللہ ہدیے کے ہدیے چالو ہی رہیں گے, یہ نیک فالی اس طرح لے سکتے ہیں. تو اس طرح نیک فالی لینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. یہی ہے طیرنا قالوا انا تطیرنا بكم, کہنے لگے کہ بھائی تم آئے کیا کہ نحوست لے کر کے آئے. بعض نے تطیرنا سے مراد کیا لیا, انسان کے اعمال جو انسان کے گلے کا ہار بنے رہتے ہیں, اور گلے کا ہار جس طرح الگ نہیں ہوتا اس طرح انسان کے برے اور اچھے اعمال اس کے ساتھ لگے لکھے چنتے جڑے ہوئے پیوست رہتے ہیں, وہ انسان سے کبھی علیحدہ اور جدا ہوتے نہیں ہیں. دیکھو نیک فالی کے بارے کے اندر بھی مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھے پھر نیک فالی لے دے تو جائز ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے تو پھر اس نیک فالی کی بھی اجازت نہیں ہے. تو قالوا انا تطیرنا بكم, قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے کہ تمہارے آنے سے یہاں یہ ہو گیا. اس پر ایک بات سمجھ لو, دو تبدیلی ہوئی اہل انتقیا میں, ایک بارش وغیرہ رک گئی جس سے تکلیف آئی, اور دوسرا کیا کہ پوری قوم ایک مذہب پر تھی صرف, اس کے بجائے ہو گئی دو پارٹی موحدین کی مشرکین کی, اور اس کو ان لوگوں نے نحوست سمجھا. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آج کل جو آواز لگائی جاتی اتفاق اتحاد, تو اتفاق اور اتحاد ہمیشہ اچھی چیز نہیں ہے, ہر حال میں اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیے چند گنڈے ڈاکو لٹھیرے پھر تین لوگ آپس میں اتحاد کر لے رہے تو کیا وہ اتحاد اچھی چیز ہے؟ وہ تو مضمون اتحاد ہے, برا اتحاد ہے, اس سے خود ان کی ذات کو بھی نقصان ہوگا اور دوسروں کو بھی نقصان ہوگا. مطلقاً اتفاق نہ تو محمود ہے نہ تو مذموم ہے. اتفاق کون سا پسندیدہ ہے؟ جو اتفاق صحیح مقاصد کے لیے ہو وہ اتفاق پسندیدہ ہے, باقی جو اتفاق صحیح مقاصد کے لیے نہ ہو وہ اتفاق پسندیدہ نہیں. اس لیے ہمیشہ اتفاق اتحاد اس کے نعرے آنکھ بند کر کے نہیں لگانے کے, پہلے دیکھنے کا مقصد کیا تھا, اتفاق اتحاد کا کیوں اتفاق اتحاد کی بات ہے؟ اگر مقاصد صحیحہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے, اور مقاصد فاسدہ کے لیے وہ اتفاق اور اتحاد مضمون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قحط سالی آئی, یہ بطور استدراج کے آئی, اور ان رسولوں کے جانے سے پہلے قحط سالی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ ان کے جانے سے پہلے وہاں ایمان کی دعوت نہیں پہنچی. اور استدراج آتا ہے دعوت پہنچنے کے بعد, اس لیے پہلے نبیوں کی دعوت پہنچی, اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر استدراج آیا. اور اس پر ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو اہل انصافیت کے اوپر جو قحط سالی آئی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اللہ والے ان کے یہاں آئے, انہوں نے ان کی گستاخی اور بے ادبی کی, اس کے نتیجے کے اندر وہاں قحط سالی آئی. اور یہ اللہ والے آئے تھے توحید کی دعوت لے کر کے, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ والوں کی گستاخی, توحید کی دعوت دینے والوں کی گستاخی, اس کے نتیجے کے اندر برے حالات آتے ہیں. یہ نتیجہ اس سے نکلتا ہے. قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا, اگر تم تمہاری دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو قسم ہے لنرجمنکم, ہم تم کو پتھر مار کے مار ڈالیں گے, ولیمسنکم منا عذاب الیم, اور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا, دردناک سزا تم کو ہوگی. قالوا طائرکم معکم, ان تینوں حضرات نے کہا کہ تمہاری نحوست کا سبب تو تمہارے اندر موجود ہے, تم ایمان نہیں لائے اس لیے تمہارے اوپر برے حالات آئے, ہماری وجہ سے نہیں. اِن ذُکِّرْتُمْ, تم لوگوں کو نصیحت کی گئی, ڈرایا گیا, پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے, بل انتم قوم مسرفون, تم لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. چنانچہ اہل انصافیہ نے ان دونوں قاصدوں کی گستاخی بے ادبی کی, تیسرے قاصد شمعون کی بھی گستاخی بے ادبی کی, ان کو ستانا مارنا شروع کیا. حبیب نجار کو پتا چلا کہ کہیں میرے شہر والے یہ اللہ کے نیک بندوں کو کہیں قتل نہ کر دے, یہ بیچارے بے غرض لوگ ہیں, صالحین ہیں, انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا, پھر بھی ان لوگوں کو میری قوم کے لوگ ستا رہے مار رہے. اب حبیب نجار سے برداشت نہیں ہوا, علل اعلان ان کی مدد کرنے کے لیے دوڑ پڑے. چنانچہ جب ان کو پتا چلا کہ میری قوم کے لوگ ان تینوں اللہ کے نبیوں کو یا ولیوں کو ستا رہے, تو حبیب نجار وجاء من اقصی المدینہ رجل یسعى, شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتے ہوئے آئے. یہ رجل کون تھے؟ حبیب نجار تھے. وہ فوراً آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کو بچانے کا کام کاج کیا. حبیب نجار ان خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور حضور پر غائبانہ ایمان لائے, جیسے ورقہ ابن نوفل, جیسے تبع یمن کا بادشاہ, ان لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا, زمانہ نہیں پایا تھا, پھر بھی ایمان لائے. حبیب نجار بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان لانے والوں میں سے ہیں. وہ دوڑتے ہوئے آئے, اور یہاں یسعى سے مراد حقیقی دوڑنا نہیں, لپکنا, یعنی فوراً آ گئے کہ میں ذرا بھی تاخیر کروں گا تو کہیں میری قوم کے لوگ ان کو مار نہ ڈالے. اور آئے کہاں سے؟ من افصل مدینہ, گاؤں کے چھیواڑے سے, پادر کے علاقے سے, گاؤں کے کناروں کے اوپر سے یہ دوڑتے ہوئے آئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ گاؤں کے چھیواڑے پر جو لوگ رہتے ہیں شہر کے ایک طرف, وہ لوگ سیدھے سادے مخلص اور بھولے بھالے ہوتے ہیں, اس لیے کہ شہر کے بیچ میں جو سیاسی گندگیاں ہوتی ہیں, ہیچ پیچ ہوتی ہے, وہ وہاں تک پہنچی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے گاؤں کے باہر رہنے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اس لیے گاؤں کے ایک طرف ہائی کنارے کے اوپر رہنے کا اس میں خیر ہے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين, انہوں نے آ کر کہا ہے میری قوم تم اللہ کے رسولوں کی بات مان لو, قاصدوں کی بات مان لو, من لا يسألكم اجرا, یہ تم کو رسالت کے اوپر کوئی معاوضہ بھی تم سے نہیں مانتے, وہم مهتدون, وہ خود ہدایت یافتہ لوگ ہیں, ان کی بات تم لوگوں کو مان لینی چاہیے. پھر انہوں نے دعوت کا انداز بدلا حبیب نجار نے, اور کتنا پیارا انداز اختیار کیا, وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. دعوت خود کو دے رہے اس انداز کے اندر بات پیش کی, اور یہ طریقہ جو ہے بہت مؤثر ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کسی کو یوں کہو, اے چل اتحیات سنا, ان کو میرے بارے میں اتنی بدگمانی کہ اتحیات بھی مجھے نہیں آتی, اس کے بجائے تم کیا کہو گے, چل میری اتحیات ذرا سن لینی. یہ کتنا اچھا طریقہ ہے, آپ اپنی اتحیات سنا. تو پھر وہ کہے گا بھائی میری اتحیات کسی نے کہا سنوں گا, یا مجھے آتی بھی ہے کہ میں تمہاری بھول نکالوں. اس طرح اس کو سکھانے کا موقع ملے گا. تو اپنی ذات کو محمول کرنے کا, وما لی لا اعبد الذی, مجھے کیا ہو گیا, کیا عذر ہے میرے پاس کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں جس اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے والے احسان کا تقاضا یہ کہ میں اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم سب لوگ لوٹائے جاؤ گے. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً, کیا میں اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو معبود بناؤں, خدا تعالیٰ کے سوا بتوں کو میں معبود بناؤں؟ نہیں, یہ نہیں ہو سکے گا. اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ, اگر رحمان بڑے مہربان اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے, تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, کہ ان بتوں کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی, بتوں کی سفارش مجھے عذاب سے نجات نہیں دلائے گی. ولا ينقذون, اور وہ بت مجھے چھڑا بھی نہیں سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین, ایک اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہوئے بھی اگر میں بتوں کی عبادت کروں, تب تو میں یقیناً کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہوں, اور میں سری گمراہی کے اندر پڑا ہوا رہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون, سنو میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں, لہذا تم میری بات کو دھیان سے سنو. یہ بربکم کا خطاب انہوں نے کس کو کیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں پوری قوم کو خطاب کیا, حالانکہ قوم کے لوگ رب کو رب اللہ کو مانتے نہیں تھے, لیکن حقیقت واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ حقیقت میں رب کہلانے کے قابل یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں, حقیقت میں رب کہلانے کے قابل جو ذات ہے اسی ذات کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں. اور بات کہتے ہیں کہ انہوں نے ان تین قاصدوں کو رسولوں کو خطاب کیا کہ تم گواہ رہنا, میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں. فاسمعون, تم سنو اور آخرت کے اندر ہمارے ایمان کی گواہی دے دینا. یا ایک قوم کے لوگوں تم سنو, میں اس ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہوں, اب تم کو جو کرنا ہو کر لو. چنانچہ پوری قوم کے لوگ جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, اور اکٹھے ہو کر کے حبیب نجار کو انہوں نے مارنا ستانا پیٹنا شروع کر دیا. پتھر مارے, لوگوں نے ان کو زمین پر گرا دیا, اپنے پیروں تلے ان کو روندنے اور کچلنے لگے. یہاں تک کہ اتنا مارا کہ حبیب نجار کی آنکھیں نکل گئی, پیٹ پٹ گیا ان کا. بعض روایت کے اندر ہیں کہ بانس ان کے پیٹ میں داخل کر دیا جو آر پار نکل گیا. ایسے مار کھاتے ہوئے زخم خوردہ حالات میں بھی حبیب نجار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے, یہ لوگ میرے ساتھ توحید کی بنیاد پر گستاخی بے ادبی کر رہے ہیں, آپ میری قوم کو ہدایت دے دیجئے. برابر دعا کرتے رہے تو پوری قوم نے بہرحال مارتے مارتے ستاتے ستاتے حبیب نجار کو شہید کر ڈالا. جب یہ شہید ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرما دی. اب دو روایتیں الگ الگ ہیں. بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے مار مار کے ان کو شہید کر ڈالا, اور اللہ نے حبیب نجار کو مقام شہادت عطا فرمایا. دوسری روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جب یہ حبیب نجار کو مارنے اور ستانے آئے تو قوم کی ایذا رسانی سے اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کو بچایا. کیسے بچایا؟ کا ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا تھا اور حبیب نجار کو بھی آسمان پہ اٹھا لیا. یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قوم کے لوگ ان کو ستاوے مارے, اس سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو قبض کر کے سیدھا جنت میں پہنچا دیا. جیسے کہ آسیہ امرأۃ فرعون کو لوگ مار ڈالے فرعون, اس سے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر کے ان کو جنت میں پہنچا دیا تھا. اس طریقے سے یہاں حبیب نجار کو بھی لوگ مار ڈالے, اس سے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر ڈالی یا ان کو زندہ اٹھا کر کے جو ہے جنت کے اندر داخل فرما دیا. چنانچہ جب یہ حبیب نجار جنت میں داخل ہو گئے تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنة, اس کو کہا گیا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. چنانچہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد ملے گی, برزخی زندگی کے اندر تو جنت کے آثار, راحتیں اور جنت کے کچھ نہ کچھ خلوص ملتے ہیں, اور ان کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ تو مفسرین فرماتے کہ چیکو ان کو شہادت کا مقام نصیب ہوا, اور جو بھی شہید ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد سیدھی جنت مل جاتی ہے, اسی لیے مقام شہادت میں پہنچ گئے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو شہید اگر نہیں کیا گیا, جنت کا جو حوالی ہے اطراف کا حصہ پیسج باڑا آجو باجو کا, وہاں نیک لوگوں کی ارواح کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن وہاں سے حساب کے لیے آئیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. اور شہداء جنت سے آئیں گے حساب کے لیے, پھر جنت میں داخل ہوں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا قیل ادخل الجنہ, حبیب کو کہا گیا موت کے وقت پر یا موت کے بعد, حبیب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. جب وہ جنت میں پہنچ گئے وہاں کی عالی شان نعمتیں, راحتیں, میوے, پھل, مکان, اعزاز, اکرام, تو اس کو دیکھ کر کے وہ اتنے خوش ہوئے, باری تعالیٰ سے آرزو کرنے لگے اللہ میری قوم کے لوگوں کو میری حالت کا پتہ چل جائے کہ میں مر کے بھی راحت کے اندر ہوں, تکلیفیں بھگت کر کے بھی میں راحت میں ہوں, میری قوم کو پتہ چلے تاکہ وہ بھی موحد بن جائے, وہ بھی توحید پر عمل کرنے والے بن جائے. اسی لیے میری حالت میری قوم کو کسی طرح معلوم ہو جائے. قال یا لیت قومی عالمون, کہا حبیب نجار نے ہائی کاش میری قوم کو پتہ چل جائے, بما غفر علی ربی, میرے رب نے میری مغفرت فرما دی, وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے باعزت با کرامت بنا دیا جنت میں, وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. قاری تعالیٰ فرماتے کہ حبیب نجار کی شہادت کے بعد ہم نے ان کی پوری قوم کو ہلاک, برباد, تباہ کر کے رکھ دیا. چنانچہ حضرت جبرائیل امین آئے اور شہر انطاقیہ کے دروازوں کے دو بازو پکڑ کر کے ایسی زوردار آواز لگائی کہ پورے اہل انطاقیہ اس آواز کو برداشت نہیں کر سکے اور سب کے کلیجے اور سکے پھٹ گئے اور پورے شہر والے مر کے ختم ہو گئے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند, حبیب کی موت کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, یعنی باقاعدہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے, ان کو سزا دینے کے لیے ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا, یعنی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں پڑی. باقاعدہ تیاری کر کے پورے اہتمام کے ساتھ ان کو ہلاک کیا گیا ہو. دیکھو بعض بعض موقع پر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بنفس نفیس اتارا, جیسے غزوہ بدر کے اندر، حنین کے اندر، وہ خاص مصلحت کے پیش نظر مومنین کی تقویت قلب، حوصلہ افزائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کے لیے ملائکہ کے پورے لشکر اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، ایک فرشتہ آ کر کے بھی پوری پوری قوموں کے کام کو تمام کر سکتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے حبیب کے بعد آسمان سے کوئی باقاعدہ لشکر نہیں اتارا، وما کنا منزلین، اور ہم کوئی اتارا نہیں کرتے، ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، وہ تو جبرائیل کی ایک چنگار تھی، فإذا هم خامدون، وہ ٹھنڈے پڑ کے رہ گئے۔ دیکھو خمود کہا جاتا ہے آگ کے بجھ جانے کو، آگ بجھ جائے ٹھنڈی پڑ جائے اس کو خمود کہتے ہیں، اور انسان جو زندہ ہے نا حرارت غریزیہ کی وجہ سے، پورے بدن میں ایک حرارت غریزیہ ہے جس کی وجہ سے یہ انسان زندہ ہے، اس لیے مرنے والے انسان میں کیا ہوتا ہے، اس کا بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور روح جو نکلتی ہے قدم کی طرف سے تو لوگ اس کو کیسے ناپتے اور جانچتے ہیں، پیر دیکھیں گے کہ ٹھنڈے ہو گئے، کہ چلو روح یہاں سے نکل گئی، پھر گھٹنے پر ہاتھ رکھا ٹھنڈے ہو گئے، یہاں سے بھی روح آگے چل گئی، ران پر ہاتھ لگایا تو یہاں سے بھی روح نکل گئی، اس طرح روح آہستہ 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 نکلتی ہے، اور جہاں سے روح نکلتی ہے وہ علاقہ ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ ٹھنڈے بجھے پڑے ہوئے ہو گئے، حرارت غریزیہ ختم، تباہ ہو گئے۔ یا حسرتن علی العباد، یہ تنوین عظیم کے لیے ہے، بڑی حسرت کے بندوں کے اوپر۔ چنانچہ یہ جملہ کس کا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ملائکہ کا، بعض کہتے ہیں کہ خود مومنوں کی طرف سے، عباد سے مراد تمام کے تمام کافر، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے فرمایا یا مومنوں نے کہا کہ کافر بندوں کے اوپر بڑا افسوس ہے، کائی کا افسوس، انہوں نے توحید کو قبول نہیں کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا آئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا توحید کے قبول نہ کرنے کے اوپر۔ یا حسرتن علی العباد، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عباد سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے، اور علی بمعنی من، اور یہ جملہ کافروں کا نقل کیا گیا ہے۔ اب آیت کا مطلب کیا ہوگا، یا حسرتن علینا من مخالفت عباد الرسل، کافر لوگ یوں کہیں گے ہم پر افسوس ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول بندوں کی کیوں مخالفت کی۔ یا حسرتن علی العباد، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان بندوں کا حال یہ کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی قاصد آتا ہے، کوئی بھی رسول آتا ہے تو ایمان لانے کے بجائے وہ اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو پٹھا اڑاتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ان کے لیے بڑا افسوس ہو۔ الم یارو کم اہلکنا، الم یارو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے مکہ والے، یا جو ہے نبیوں کی نبوت کا انکار کرنے والے، اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، کتنی جماعتوں کو ہم نے برباد کیا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا، انہم الیہم لا یرجعون، چنانچہ یہ ہلاک ہونے والے پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر کے واپس آتے نہیں ہیں، وہ گئے سو گئے ختم۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ تمام کے تمام منکرین کفار قیامت کے دن پکڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، حساب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں کہ قدرت کی نشانیوں میں کتنی بڑی نشانی، مردار زمین، بنجر زمین، احییناها، ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا، بارش کے برسنے سے لہلہاتی اور تر و تازہ وہ ہو گئی، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس میں سے ہم نے دانے نکالے، گیہوں، جوار، مکئی، باجرہ، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، ہم نے زمین کے اندر باغات بنائے، کائی کے، مِنْ نَخِيل، کھجور کے درخت تھے، کھجور کے مقابلے میں کھجور کا درخت زیادہ مفید ہے، اسی لیے اس کا ذکر ہوا ہے، کھجور صرف کھانے کے کام میں آئے گا، جبکہ درخت جو ہے نا اس کی ہر چیز مفید، لکڑا بھی، پتا بھی، شاخیں بھی، پھل بھی، پھول بھی، گاپا بھی، اس کی جڑ بھی، وعناب اور انگور، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے زمین کے اندر چشمے بہائے، ان چشموں کے پانی سے تم لوگ استفادہ کرتے ہو، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ تم اس کے پھلوں کو اور اس کے میووں کو کھاؤ، وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، یہ ماں میں دو احتمال ہے، پہلا احتمال یہ کہ یہ ماں نافیہ ہے، تو اس صورت میں آیت کا مطلب کیا ہوگا، یہ باغیچے، یہ باڑی، یہ اناج، یہ گلے، یہ زمین کی پیداوار، اے انسانوں تم نے کچھ نہیں بنایا، یہ بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، تم بہت بہت تو کیا کرتے ہو، بیج کو زمین میں بوتے ہو، پودا زمین میں لگاتے ہو، پانی سے سینچائی کرتے ہو، حفاظت اور دیکھ بھال کرتے ہو، اگاتے کون ہے، اگاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا نا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم جو ہے اگاتے ہو کہ ہم اگانے والے ہیں، انسان کا کام تو تحرسونا، صرف بیج ڈالنے کا، حقیقت میں اگانے کا کام تو کس کا، اللہ کا، ہزاروں کروڑوں بیج ضائع ہو جاتے ہیں، کسی قلم کتنے پودے لگاؤ اگ نہیں سکتے، مرجا جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ تم نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور بعد میں ماں کو موصولہ قرار دیا ہے، اگر موصولہ قرار دے دے تو اس صورت میں آیت کا معنی کیا ہوگا، وما عملتہ ایدیہم، درخت کی پیداوار دو طریقے کی ہے، ایک ڈائریکٹ، دوسری انڈائریکٹ، مثلا درختوں میں سے پھل تیار ہوئے، اب ڈائریکٹ پھل کھا جاؤ، اور دوسرا یہ کہ پھل میں سے شیرہ بنا، جوس بنا، چٹنیاں بنا، مربے بنا، اچار بنا، تو یہ وما عملتہ ایدیہم میں تعمیم ہے، جتنی بھی چیزیں درختوں کی مصنوعات ہیں اور جتنی بھی چیزیں پھلوں میں سے تیار کر کے بنائی جاتی ہے وہ وما عملتہ ایدیہم میں شامل ہے، پھر چاول تیار ہوا تو چاول کے اندر سے بھی کتنی ساری مصنوعات بنتی ہے، مکائی میں سے، گیہوں میں سے، باجرے میں سے، کتنی ساری مصنوعات بنتی ہے، تو اناج، گلے اور پھلوں میں سے مختلف قسم کی چیزیں تم لوگ تیار کرتے ہو اور اس کو استعمال کرتے ہو، اسی پر مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان ہی تو ایسی مخلوق ہے کہ وہ مرکب غذائیں کھانے کا عادی ہے، باقی دنیا کی تمام مخلوق مفرد غذائیں کھاتی ہے، شیر گوشت کھاتا ہے لیکن کبھی دیکھا کہ اس نے بکری کھاڑی، پھر گیا جنگل میں اور مرچی کے درخت پر سے مرچی توڑ کے لگائی، کہیں سے ادرک کھودی اور ادرک لگائی، پھر کوئلے جلا کر اس کے اوپر باربیکیو کیا، پھر شیر بیٹھ کے کھا رہا ہے، دنیا کی کوئی مخلوق مرکب غذا نہیں کھاتی، مرکب غذا انسانی کھاتا ہے، کہ نام گوشت، 50 چیزیں اس میں ملائے گا، پانی، ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، ہرا دھنیا، سوکھا دھنیا، پودینا، بھکنا، پھلانا، اتنی 50 چیزیں ملا کے قورمہ، نہاری اور شوربا، پتا نہیں کیا کیا تیار کرتا ہے، تو یہ مرکب غذائیں صرف انسان کھاتا ہے، تو وما عملتہ ایدیہم میں مرکب غذاؤں کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، افلا یشکرون، کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا، سبحان الذی خلق الازواج کلہا، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے، جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. تمام چیزوں کے جوڑے کا مطلب کیا؟ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے. چنانچہ انسانوں میں تو ہے ہی, جنانوں میں تو ہے ہی, جانوروں میں ہے ہی, پرندوں میں تو ہے ہی, دوسری چیزوں کے اندر بھی جوڑے ہیں, درختوں میں, پودوں میں, پھلوں میں, اس میں بھی جوڑے ہیں. اگر آپ کہیں پپیتے کی باری لگاؤ اور پوری باری میں ایک بھی نر درخت نہ ہو تو پپیتے بڑے بھی نہیں ہوں گے اور پکیں گے بھی نہیں, چھوٹے چھوٹے گر کے ختم ہو جائیں گے. کھجوروں میں بھی ہے, پوری باری کے اندر اگر نر کھجوری ایک بھی نہ ہو تو کھجور پکیں گے نہیں. اب آپ سوچو گے کہ ان میں نر اور مادہ کا خلط کیسے ہوتا ہے؟ تو ہوا کے ذریعے سے. نر درخت کے اوپر سے نرینا جراثیم ہوا کے ذریعے اڑ کر کے مونس درختوں کے اوپر گرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا آپس میں خلط ہوتا ہے اور خلط ہو کر کے پھل لگتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا. یہ آج کے جدید سائنس نے تحقیق کر کے نکالی, باری تعالیٰ نے 1500 سال پہلے قرآن میں بیان کر دیا ہے. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنا کلہا مما تنبت الارض, زمین سے اگنے والی چیزوں میں, ومن انفسہم اور انسانوں کی خود کی ذاتوں کے اندر بھی, ومما لا یعلمون اور بہت ساری وہ چیزیں بھی جوڑے والی ہیں جس کا آج تک تم کو علم تک نہیں ہے. چنانچہ دنیا میں ہزاروں مخلوقات, ہر مخلوق کے جوڑے اور اس جوڑوں کا علم آج تک انسانوں کو ہو بھی نہیں سکا. اللہ تعالیٰ ان سب کے جوڑوں کو جانتے ہیں. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی ان لوگوں کے واسطے, اندھیری اندھیری تاریخ تاریخ رات ہے, ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں, تب وہ اندھیرے کے اندر فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. دیکھو سلخ کس کو کہتے ہیں؟ بکرا ذبح کرے اس کے اوپر سے کھال کھینچ لے, اس کو کہتے ہیں سلخن. کھال کھینچتے کیا ہو جائے گا؟ اندر کا چھپا ہوا گوشت ہڈی وہ سب کھل کے ظاہر ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اب نسلخ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا. اس سے معلوم ہوا کہ اس عالم کے اندر اصل ہے تاریکی اور اندھیرا, اور دن اس کے اوپر آ کے چھا جاتا ہے تو پھر اندھیری چھپ جاتی ہے, پھر دن کھینچ کر چلا جاتا ہے تو پھر اندھیری اپنی اصلی حالت کے اوپر آ جاتی ہے. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلُ, ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانی رات کی تاریکی ہے. تو ہم اس میں سے دن کو کھینچ کے نکال لیتے ہیں تب وہ لوگ اندھیرے اور تاریکی کے اندر پڑ جاتے ہیں. گویا کہ پہلے وہ لوگ جو ہے اندھیرے میں تھے, دن کے آنے سے روشنی ہوئی, پھر دن کو اللہ واپس کھینچ لیتے ہیں تو دوبارہ اس پورے عالم کے اندر تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اصل عالم میں تاریکی ہے اور روشنی مختلف اسباب سے وجود میں آتی ہے, کبھی سورج سے, کبھی چاند سے, کبھی بجلی سے, یہ اسباب مختلفہ سے روشنی سامنے آتی ہے. تو نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون.